نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة ان اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين آمين يا رب العالمين. سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر ہماری اس سے قبل دو نشستیں ہو چکی ہیں. ایک نشست تو خالص توحیدی امور پر مشتمل رہی, دوسری نشست میں ہم اس سورہ اس رکوع کے پہلی آیت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. یہ پہلی آیت جو چار حصوں پر مشتمل ہے اس میں سے تین حصوں پر گفتگو ہو گئی تھی, چوتھے حصے پر ابھی گفتگو جاری تھی. لیکن یہ کہ اس معاملے میں حکمت کے ضمن میں جو بحث پچھلی نشستوں میں ہوئی ہے, مجھے خود بھی یہ احساس ہوا کہ وہ خاصی بوجھل اور ثقیل بحث ہو گئی, اور بعض احباب کی طرف سے بھی اس خیال کا اس تاثر کا اظہار ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے فہم قرآن کے ضمن میں. قرآن مجید کا ایک مخصوص طرز استدلال ہے, اس طرز استدلال کا نقطۂ آغاز بدیہیات فطرت ہے. یعنی قرآن در حقیقت اپنی بات منطق کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا, بلکہ بدیہیات فطرت وہ باتیں کہ جن کو انسان تسلیم کرتا ہے فطرت کی بنیاد پر, بغیر اس کے کہ اس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل ہو. کچھ احساسات ہیں جو انسان اپنے باطن میں محسوس کرتا ہے کہ موجود ہیں, اگرچہ وہ ان کو وضاحت کے ساتھ بیان نہ کر سکے, اس کے لیے کوئی عقلی تعبیر پیش نہ کر سکے. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں بدیہیات فطرت. بدیہی شے وہ ہے کہ جو ادخود ظاہر ہو, آفتاب آمد دلیل ہے آفتاب, ادخود ظاہر, جس کے لیے کسی منطقی اور خارجی دلیل کی احتیاط نہ ہو. تو قرآن مجید کا چونکہ بنیادی اسلوب استدلال یہ ہے, لہذا اس درد کے ضمن میں اس بحث کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے. میں چند باتیں اس کی پھر دہرا رہا ہوں, کوشش کروں گا کہ وہ سادہ انداز میں وہ بات پھر سامنے آ جائے. سب سے پہلے عقل اور حکم, ان دو الفاظ کا جو بنیادی مفہوم ہے عربی زبان میں لغوی اعتبار سے, اس کے فرق کو میں نے نوٹ کرایا تھا. دونوں میں ایک تو قدر مشترک ہے. حکامہ کے معنی بھی ہے روکنا یا رکنا, اور عقلہ بھی باندھنا یا بننا. روکنا رکنا باندھنا بننا, یہ دونوں میں قدر مشترک ہے. لیکن عقلہ کسی بھی نوعیت کے رکنے کو باندھنے کو تعبیر کریں گے, لیکن حکامہ کی معنی ہے کسی شے کو روکنا اصلاح کی نیت سے. یہ اصلاح کا تصور اس لفظ کے اندر اضافی طور پر شامل ہے. اب عقل جو ہے وہ در حقیقت انسان کو جو وہ مذرتیں ہیں جو ظاہری ہیں, فوری ہیں, مادی ہیں, یا اس حیات دنیاوی سے متعلق ہیں, ان سے روکنے والی شے ہے. جبکہ حکم کا لفظ حکامہ اور حکمت یہ دور اندیشی پر مبنی وہ چیزیں کہ جو جن کی مذرت فوراً سامنے نہیں آتی، دیر میں سامنے آنے والی بات ہے، گویا کہ عاقبت یا انسان کی اپنی زندگی کے لیے ذرا دور کے معاملات، ان کے ضمن میں ان کی مذرتوں سے روکنے والی شے یہ حکمت ہے. پھر میں نے یہ کیا تھا کہ عقل خالص کی بنیاد پر فلسفہ وجود میں آتا ہے. عقل خالص یہ لفظ وہ ہے کہ جو استعمال کیا ہے کانٹ نے، پیور ریزن، کریٹیک آف پیور ریزن اس کی بڑی مارکت الارا کتاب ہے. عقل خالص جب خالص منطق کی بنیاد پر اس کائنات کی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتی ہے، ماہیت وجود کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ہم کیا ہیں، ہماری زندگی کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، علم کیا ہے، اس کے ذرائع کیا ہیں، ان تمام بنیادی سوالوں سے جب عقل خالص بحث کرے گی اور خالص منطق کے اصولوں سے اس گتھی کو سلجھائے گی تو اس سے فلسفہ وجود میں آئے گا. اور اس فلسفے کی انتہا سب مانتے ہیں، یا تو لاعقلیت ہے، ایگنوسٹسزم، کہ اپنے انسانی ایک مقام پر پہنچ کر یہ طے کر لیتی ہے کہ اس گتھی کو سلجھانا ممکن نہیں، کہ کثرت خود ملب شاید با حکمت یہ معین مارا، یہ تو لاجنحل معمہ ہے، سمجھ میں آنے والا نہیں. یا سکیپٹسزم، ارتیابیت، ہر بات ہر چیز کے بارے میں شک اور شبہ. یقین جسے کہتے ہیں وہ فلسفے کے دائرہ کار میں ہے ہی نہیں. ارتیابیت اور لاعقلیت، ایگنوسٹسزم اور سکیپٹسزم، یہ منطقی انتہا ہے فلسفے کی. اور جدید فلسفہ تو پھر لنگوسٹکس میں جا کر پھنس گیا ہے کہ صرف الفاظ کی چیر پھاڑ اور الفاظ کا پوسٹ مارٹم اب فلسفہ جدید جو ہے وہ بس کسی بات تک محدود رہ گیا. جبکہ عقل انسانی اگر فطرت سے تابع ہو کر غور و فکر کرتی، فطرت کی بدیہیات کو تسلیم کرتے ہوئے، فطرت کے اشاروں کو مانتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے جب عقل آگے چلے گی اور ان مسائل کو ان سلجھائے گی، اس گتھی کو حل کرنے کی کوشش کرے گی، تو اس سے جو شے وجود میں آتی وہ حکمت ہے. گویا کہ حکمت نام ہے فطرت صالحہ اور سلیمہ اور عقل سلیم دونوں کے امتزاج کا. تیسری بات میں نے یہ کی تھی کہ قرآن مجید میں لفظ حکم اور حکمت بکثرت آیا ہے، اور حکم کا لفظ خاص طور پر کتاب اور نبوت کے مابین، الکتاب والحکم والنبوت، تین مقامات پر، سورہ آل عمران میں، سورہ انعام میں، سورہ جاثیہ میں. حکمت کا لفظ قرآن مجید میں کل 20 مرتبہ آیا، جن میں سے 10 مرتبہ یہ کتاب کے ساتھ نفی ہو کر بریکٹ ہو کر آیا ہے، جن میں سے 4 مقامات تو وہ ہیں جو بہت ہی مشہور ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال اربع ہیں، حضور کا بنیادی طریقہ کار کیا تھا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، الکتاب والحکمہ، یہ گویا کہ بریکٹ ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ حکم کا لفظ اگر آپ کی گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ شعور انسانی کی اس پختگی کا نام ہے کہ جس میں حق و باطل کی تمیز پیدا ہو جائے، پھر یہ کہ خیر کی طرف ایک فیصلہ کن رجحان اور شر سے ابا اور نفرت پیدا ہو چکی ہو، اور وہ اصابت رائے کہ جس سے انسان صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے، یہ کیفیت جو ہے، یہ صلاحیت شعور انسانی کی، یہ پختگی لفظ حکم سے در حقیقت قرآن مجید اس کو تعبیر کرتا ہے. اسی لیے گویا کہ یہ نبوت کی تمہید، الحکم والنبوہ، اور یہی لفظ آیا حضرت یحییٰ کے بارے میں، واتیناہ الحکم طویلا، ہم نے اسے حکم جو ہے یہ صلاحیت وہ تو ہم نے اسے بچپن سے ادا کر دی. حکمت جو ہے یہ در حقیقت کتاب کے ساتھ جب منسلک ہو کر آتا ہے تو یہ زیادہ تر حکمت احکام، یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک حکمت اصولی ہے، نظری ہے، جو ایمان کے موضوعات سے بحث کرتی ہے، اس کائنات کی حقیقت، حقیقت نفس و لمری، حیات زندگی کی حقیقت، خیر و شر کی حقیقت، ان مسائل سے جو بحث کرے گی حکمت وہ حکمت نظری ہے، یہ حکمت ایمانی ہے، یہ حکمت اصولی ہے. اور ایک حکمت تفصیلی ہے، وہ ہے حکمت احکام. اللہ نے جو احکام بھی ہمیں دیے ہیں شریعت کے، وہ یقیناً ہماری مفلات کے لیے ہیں، ہماری ہی بہتری کے لیے ہیں، ان میں حکمتیں ہیں. کوئی حکم شریعت کا حکمت سے خالی نہیں. اور اس موضوع پر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مارکۃ العلیٰ کتاب، اس لیے کہ انہوں نے اسرار و علم و اسرار الشریعہ، شریعت کے بھیدوں کا علم، اس کو واقعہ یہ ہے کہ بادات کا ایک تکلیف کا موضوع بنایا ہے، حجت اللہ البالغہ، ان کی بہت ہی مشہور کتاب. اسی کے حوالے سے میں نے مولانا روم کا وہ شعر بھی آپ کو سنایا تھا کہ حکمت نظری کیا ہے، چند خانی حکمت یونانیاں، حکمت ایمانیاں راہ ہم بہاں. ایک حکمت وہ ہے جو یونانیوں نے جس کو ترتیب دیا ہے، جس کو مدمن کیا ہے، جس کو مرتب کیا ہے، وہ فلسفہ ہے. حکمت یونانیاں فلسفہ ہے، وہ اپنے خالص کی بنیاد پر ہے اور منطق کی بنیاد پر ہے، خاص طور پر ارسطو کا فلسفہ. اور ریئلزم کے جتنے بھی شعر آج دنیا میں موجود ہیں وہ سب کے سب ارسطو کے فلسفے کی شاخیں. لیکن یہ کہ یہ تو ہے فلسفہ حکمت یونانیاں، اور حکمت ایمانیاں وہ حکمت ہے. اس حکمت کے بارے میں جو میں نے مزید بات اب کی تھی کہ قرآن مجید نے اس کا جو مقام و مرتبہ معین کیا ہے وہ اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 میں جو الفاظ آئے ہیں، یوتی الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اسی لیے ایک کتاب جو ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کی، اس کا عنوان بھی ہے الخیر الکثیر. یہ خیر کثیر بھی در حقیقت ایک موضوع ہے. تو معلوم ہوا کہ جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا کر دیا گیا. اور حضور کی حدیث بہت فیصلہ کن ہے، الحکمت ضالۃ المؤمن هو اعقب بها حيث وجدها. حکمت تو مومن کی گمشدہ متاع کے معنی ہے، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، سب سے بڑھ کر حقدار ہے جہاں بھی پائے. یہ حدیث بھی اشارہ کر رہی ہے اس بات کی طرف کہ حکمت کسی غیر مومن کے پاس بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ایمان کا تعلق نبوت کے ساتھ ہے. جب نبی سامنے آتا ہے دعوی نبوت لے کر، اس کی جب تصدیق کی جاتی ہے یہ ایمان ہے. اور پھر اس کے حوالے سے جن حقائق کو ہم مانتے ہیں وہ ایمانیات ہیں. لیکن یہ کہ فطرت سلیمہ عقل سلیم کے ساتھ سفر کر کے جن حقائق تک پہنچتی ہے ان کو ہم حکمت کہتے ہیں. یہ حکمت، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ چین کے حکیم بہت بڑے دانا کنفیوشس، بڑے عظیم حقائق تک ان کی رسائی ہوئی، ہندوستان میں بڑے بڑے حکماء پیدا ہوئے. اسی طریقے سے یونان میں بھی افلاطون کو حکیم کہا جائے گا، ارسطو فلسفی ہے لیکن افلاطون وہ در حقیقت حکیم ہے. اس نے صرف منطق پر بنیاد نہیں رکھی اپنے فلسفے کی، بلکہ یہ کہ فطرت کے اشاروں کو بھی وہ کام میں لایا ہے اور پوری گٹھی کو ان دونوں چیزوں سے سمجھانے کی کوشش کی. اور اسی کی سب سے بڑی مثال قرآن مجید میں حضرت لقمان ہے، جو نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے، لیکن یہ کہ اسی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں ان حقائق تک پہنچے جن کا کہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے اس رکوع میں. اب اس کے بعد اگلا موضوع تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. شکر کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، میں اسے دہرانا نہیں چاہ رہا. کہ کر شکر اللہ کا، عقل کا فنکشن یہ ہے کہ وہ اپنے محسن کو پہچانے، محسن حقیقی کون ہے. اور فطرت کا تقاضا یہ ہے، اگر فطرت اپنی صحت اور سلامتی پر برقرار ہے تو اس میں جذبہ شکر موجود ہوگا. کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے، کوئی آپ کی تکلیف دفع کرے، کسی مصیبت میں مدد کرے، احتیاط جو ہے وہ پوری کر دے، ایک خاص رد عمل طبیعت میں پیدا ہوگا، قلب کی گہرائیوں سے ایک جذبہ تشکر ایسے ابلے گا جیسے کہیں سے چشمہ ابل رہا. یہ گویا کہ علامت ہے کہ فطرت صحیح ہے، سلیم ہے، پرورٹ نہیں ہوئی، فطرت مری نہیں ہے، فطرت کے سوتے خوش نہیں ہوئے. یہ تو ہے فطرت. لیکن عقل کا کام کیا ہے؟ وہ اپنے محسن کو پہچانے، کون ہے میرا محسن، کون ہے منیب حقیقی. جیسا کہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، والدین سے شروع ہو کر یہ معاملہ پھر پوری کائنات کا احاطہ کرتا ہے. جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا ہے، سورج سے بھی میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ہواؤں سے بھی میری ضرورت وابستہ ہے، یہ ہوا نہ ہو تو یہ میرا سانس جو ہے اگر اس کی آمد و شد ختم ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ زندگی میری برقرار نہیں رہے گی. یہ تمام معاملات، تمام عناصر جو ہیں، انسان محسوس کرے گا کہ میں انڈیٹڈ ہوں، میں ممنون احسان ہوں سب کا، تو جذبہ تشکر پیدا ہوگا اور پھیلے گا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس فطرت کا تقاضا دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی بھلائی کی ہے تو آپ بھی کوئی نہ کوئی جواباً اس کے ساتھ بھلائی کیجیے. جیسے سورہ رحمان میں آیا ہل جزاؤ احسان الا الاحسان، یہ بھی فطرت کی بدیہیات میں سے ہے. اب جہاں تو ممکن ہے کہ آپ کوئی بدلہ چکا سکیں وہاں تو آپ بدلہ چکا دیں گے. جہاں ممکن نہیں ایسی کوئی معافوں کو کبھی شے ہے جس کی آپ کوئی خدمت نہیں کر سکتے تو وہاں سوائے سے کچھ نہیں کہ وہی جذبہ تشکر یہ ہے جذبہ عبادت کی شکل میں ڈھل جاتا ہے. اب اس کے سامنے سر جھکا دے, اس کی تعظیم کرے, اس کے سامنے اظہار عزت و تذلل کرے, اس کی مدح کے اس کے ترانے گائیں علاوے اس کی تعریف کرے, اس کی خبوحیت اور قدوسیت کے نغمے جو ہے وہ علاقے, اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. تو در حقیقت جذبہ تشکر ہی جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے. لیکن اصل انسانی ایک مرتبہ اس مرحلے پر پہنچ کر کہ اگر وہ پورے کائنات کا بھی احاطہ کر لیتی ہے کہ تمام ہر طرف سے میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو پھر ایک چھلانگ اور ہے, پھر یہ عقل کی پختگی ہے. اور وہ عقل کی پختگی یہ ہے کہ انسان یہ پہچان لے کہ پوری کائنات ایک وحدت ہے, ایک ہی ذہن, ایک ہی ارادہ, ایک ہی ڈیزائن, ایک ہی نقشہ اس میں کار فرما ہے, کوئی ایک ہی قوت ارادی ہے جو ان سب کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں. وہ جو ایک حقی ہے وہ ہے در حقیقت منیب حقیقی, وہ ہے اصل مربی. تو میرے لیے شکر اس کا واجب ہے, انشکر لی یہ منطقی نتیجہ ہے حکمت کا. یعنی یہ کہ فطرت کا تقاضا جذبہ تشکر موجود ہو, عقل کا تقاضا اور عقل کا کام کہ وہ اپنے اصل محسن کو پہچان لے. جیسے ہی وہ اپنے اصل محسن کو پہچانے گا انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, اور اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جذبہ تشکر مرتکز ہو جائے گا اس ذات پر کہ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا. تو فرمایا ان اشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ, اور جو کوئی بھی یہ شکر کرے گا وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا. اس لیے کہ در حقیقت یہ مظہر ہے اس کا کہ فطرت اپنی صحت پر برقرار ہے. تو اب انسانی شخصیت کا ارتقاء صحیح رخ پر ہوگا, اس میں وہ تمام بھلائیاں اور تمام اعلیٰ قدریں جو ہے نشو نما پائیں گی کہ جو پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وضعیت کی ہے. لقد خلق من الانسان فی احسن تقویم, اب اگر شکر کا جذبہ ہے اور وہ صحیح جگہ پر جا کر مرتکز بھی ہو گیا ہے, منیب حقیقی کو عقل نے پہچان لیا ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کا شکر انسان ادا کرے گا تو اب اس کی اپنی شخصیت کی تعمیر, اس کی اپنی سیرت کی تعمیر, اس کی اپنی شخصیت کا ارتقاء صحیح خطوط پر ہوگا. یہ مفہوم ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. باقی اس کے ساتھ ہی آخرت میں اس کا جو اجر و ثواب ہوگا, اس کی جو بھی بھلائی ظاہر ہوگی وہ گویا کہ اس پر اضافی شے ہے. یہاں چونکہ بنیادی طور پر فلسفے اور حکمت کی بات ہو رہی ہے تو وإنما يشكر لنفسه کا اصل جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ اسی سے تمہاری سیرت اور تمہارا کردار, تمہاری شخصیت صحیح رخ پر سوال کرے گی. ومن كفر فإن الله غني حميد, ہم در حقیقت اس جگہ پر تھے پچھلی مرتبہ جب کہ ہمارا وقت ختم ہو گیا تھا, اور جس نے کفران نعمت کیا تو اللہ تو غنی ہے, بے نیاز ہے, اپنی ذات میں خود محمود ہے, ستودہ کے ساتھ ہے. یہاں لفظ کفر کیونکہ ہمارے اس مطالعہ قرآن کے منتخب نصاب میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے تو اس کو بھی ذرا گہرائی میں اتر کر سمجھ لیجئے کہ لفظ کفر کا اصل مفہوم ہے کیا. لغت میں کفر کا اصل مفہوم ہے کسی شے کو چھپا دینا, دبا دینا. اسی اعتبار سے قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے سورہ حدید میں, کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. کسان کو کہا گیا ہے کفار, اس لیے کہ وہ کیا کرتا ہے, بیج کو دباتا ہے زمین کے اندر, تبھی تو وہ بیج جو ہے وہ پھوٹے گا, پھر اس میں سے پتیاں نکلے گی, پودا یا جو بھی درخت ہے وہ پروان چڑھے گا. تو دبا دینا, چھپا دینا کسی شے کو, یہ در حقیقت لفظ کفر کا اصل لغوی مفہوم ہے. اسی سے لفظ کفارہ بنا ہے, گناہ کے اثرات کو ضائع کر دینے والی شے, گناہ کو چھپا دینے والی شے, گناہ کو دبا دینے والی شے. اسی لیے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے یکفر عنہ سیئاتہ, اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا. تو برائیوں کا ازالہ, برائیوں کا صفا کر دینا, برائیوں کو چھپا دینا, یہ در حقیقت یہ ہے لفظ کفر کا اصل مفہوم. اب یہ کفر جو ہے دو جگہ پر اس کا استعمال جو ہے بکثرت ہوا ہے, ایک ہے کفر بمقابلہ شکر جو یہاں پر ہو رہا ہے, ومن یشکر فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فإن اللہ غنی حمید. اب گویا کہ خود بخود بات واضح ہو رہی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں لفظ کفر شکر کے مقابلے میں آیا، جبکہ ہم عام طور پر لفظ کفر استعمال کرتے ایمان کے مقابلے میں، بلکہ اس اعتبار سے بھی لفظ کفر کے متضاد جو ہے مقابل دو چیزیں ہیں، ایمان کے مقابلے میں کفر اور اسلام کے مقابلے میں کفر. ایک کفر قانونی ہوگا، ایک تو کھلم کھلا انکار کر رہا ہے نبوت کا اور نبوت کی تعلیمات کا، وہ کھلم کھلا منکر ہے، وہ کافر ہے، ظاہر و باہر کافر، قانونی کافر. اور ایک وہ شخص ہے جو بظاہر تو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن یہ کہ در حقیقت دل میں اس کے ایمان موجود نہیں ہے، تو یہ کفر حقیقی ہے. چنانچہ منافق جو ہے وہ حقیقت کے اعتبار سے کافر ہوتا ہے اگر کہ قانون مسلم ہوتا ہے. لیکن یہاں دونوں جگہ پر یہ لفظ کفر جو ہے یہ در حقیقت ایمان اور اسلام کی ضد کے طور پر آ رہا ہے. اور دوسرا مفہوم جیسا کہ میں نے عرض کیا، جیسے کہ یہاں ہے شکر کے مقابلے میں کفر. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں استعمالات کو آپ سمجھ لیجئے کہ لغت کا جو اس کا بنیادی مفہوم ہے اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. شکر کے مقابلے میں کفر کیا ہے؟ ایک شخص کے ساتھ کسی نے بھلائی کی ہے، نیکی کی ہے، اسے احساس بھی ہو گیا ہے، قلب سے جذبہ ابھر بھی رہا ہے، لیکن کسی مسئلہ کی وجہ سے اسے دباتا ہے. میں کیوں اظہار کروں؟ ظاہر بات ہے کسی کا احسان ماننا جو ہے اس کے سامنے کسی درجے میں کچھ تذلل اختیار کرنا ہے، کسی کا احسان ماننا، آپ نے میرے ساتھ بڑی بھلائی کی ہے، میری بڑی ضرورت پوری کی ہے، یقیناً اس میں آپ نے اس کی کچھ بڑائی تسلیم کی ہے، اس کی کچھ بالا تری تسلیم کی ہے، اپنے آپ کو کسی درجے میں اس کے سامنے جھکانا پڑے گا. اگر تکبر مانے ہے اور انسان جو ہے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے، تو گویا کہ وہ فطرت کے ابھرنے والے جذبے کو دبا رہا ہے اندر سے، فطرت کے سوتے سے تو وہ چشمہ ابلا ہے، لیکن یہ شخص اسے دبا رہا ہے ارادے کے ساتھ، اسے ظاہر نہیں ہونے دے رہا. اس اعتبار سے شکر کے مقابلے میں کفر. اور ہماری اردو میں چونکہ مستعمل ہے لفظ کفران نعمت، تو یہ گویا کہ اس کا صحیح ترین جو یہاں پر مفہوم ہے وہ اس لفظ سے ادا ہو جائے گا. کفر جو ہے جو کہ ایمان یا اسلام کے مقابلے میں کفر ہے، اس کی بھی حقیقت یہی ہے کہ ایمانی حقائق فطرت کے اندر مضمر ہے، الا یہ کہ فطرت بالکل مر چکی ہے، سوتے بالکل خشک ہو چکے ہیں، بہت سخت جو ہے فطرت کے اوپر حجابات آ چکے ہیں، وہ کہ اٹھائے ہی نہیں جا سکتے، وہ ایک بالکل انتہائی اور آخری ایک کیفیت ہے. ورنہ عام طور پر ذرا سی بھی فطرت کے اندر اگر رمق جو ہے موجود ہے حیات کی اور حرارت ہے زندگی کی، تو جو ایمان کی دعوت سامنے آتی ہے تو اندر سے دل لپکتا ہے کہ بات صحیح ہے، دل گواہی دیتا ہے کہ بات صحیح ہے. لیکن پھر وہی بات تکبر کیسے مان لیں؟ جیسے قرآن مجید کہتا ہے علماء یہود کو کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ابو جہل کے بارے میں جیسا کہ اس نے صاف اعتراف کیا، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، لیکن میں نہیں مان سکتا، میں ماننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ ہمارا اور ان کا تو ایک چشمک چلی آ رہی ہے، قرآن ایک مقابلہ ہے خاندانی. اگر میں اب ان کی نبوت مان لوں، اس سے پہلے تو ہم مقابلے میں ڈٹے رہے، انہوں نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے لوگوں کی مہمان نوازیاں کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی، کندھے سے کندھا ملائے چلے آ رہے ہیں. لیکن یہ کہ اب اگر نبوت کو مان لیں تو ہمیشہ ہمیشہ یہ غلام ہو جائے گی اور یہ مجھے قبول نہیں. یہ ہے در حقیقت وہ بات جو قرآن مجید میں بہت ہی کلیئر ورڈ میں آئی ہے، سورۃ النمل میں آیت نمبر 14 ہے، وجاہدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. انہوں نے اس دعوت کا، دعوت نبوت کا انکار کیا، حالانکہ ان کے جی اس پر یقین کر رہے تھے، ان کے جی اندر تھے، ان کی گواہی دے رہے تھے کہ بات صحیح ہے، لیکن کیوں انہوں نے انکار کیا؟ ظلم و علوم و علوم کی وجہ سے، اپنی بالا دستی، اپنی بالا تری، اپنی سربلندی کو برقرار رکھنے کے لیے اور زیادتی اور ظلم کرنے کے لیے انہوں نے انکار کیا. تو در حقیقت کفر جو ہے یہاں کس معنی میں آ رہا ہے؟ ایک حقیقت کی دل نے گواہی دے دی ہے، دل نے مان لیا بات صحیح ہے، فطرت نے تصدیق کر دی ہے، لیکن پھر بھی انسان اس کو جھٹلا رہا ہے، اس کا انکار کر رہا ہے، اس حقیقت کو دبا رہا ہے، بجائے اس کی گواہی دینے کے اور اس قلب کی اور فطرت کی گواہی کو ظاہر کرنے کے اسے دبا رہا ہے، چھپا رہا ہے. اس معنی میں لفظ کفر کا اطلاق ہے. تو در حقیقت اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں اکثر مقامات پر کفر کے بعد اضافہ ہوتا ہے ایک شے کا، اور وہ ہے تکذیب.
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی. یہ در حقیقت دوسرا مرحلہ ہے کفر کے بعد، اوور نبم ہے. اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ فطرت کی گواہی ابری اور آپ نے دبا لیا، آگے بڑھ کر آپ نے جھٹلایا، نہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ آیات الہیہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا کوئی گھڑا ہوا کلام ہے، کوئی من گھڑت باتیں ہیں، یہ کوئی ڈھکوسلے ہیں جو تم نے کہیں سے حاصل کر لیے، کہیں سے ڈکٹیشن دے رہے ہو، ہم پر خام کا گھونس کے مارے، یہ تکذیب. تو تکذیب تو در حقیقت اگلا مرحلہ ہے. پہلی بات وہ ہے کہ فطرت کے اندر گواہی ابری لیکن آپ نے اسے دبا دیا بجائے اس کے ظاہر کریں، اور اس کے بعد سے ظاہر بات ہے کہ تکذیب کرنی پڑے گی، جب آپ نے دعوت کو رکھ لیا ہے تو جھٹلائیں گے. یہ ہے در حقیقت لفظ کفر کا اصل مفہوم. تو فرمایا یہاں پر وہ لفظ آ رہا ہے شکر کے مقابلے میں، ومن کفر فإن اللہ غنی الحمید. غنی کہتے بے نیاز، خود مکتفی. میں سمجھتا ہوں کہ بہترین لفظ ہے کہ جو اس کی تعبیر کرے گا، خود مکتفی ہر اعتبار سے، سیلف سفیشینٹ، جسے کسی سے احتیاج نہیں، جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں جو کسی دوسرے سے وابستہ ہو، وہ غنی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی در حقیقت غنی ہے. ایک مقام پر قرآن مجید میں آیا ہے کہ انتم الفقراء، تم تو سب سے سب فقیر ہو، تم تو سب سے سب سراپا احتیاج ہو، تمہیں تو ہر لحظہ اپنی حیات کے بقا کے لیے سانس کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ذرا اس کی صلاحیت کو سلب کر لے، تمہاری زندگی کا خراب گل ہو جائے گا. تم تو سراپا احتیاج ہو، اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے. غنی صرف ایک ذات ہے اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے. باقی کائنات میں ظاہر بات ہے اللہ خالق ہے، باسبا سب مخلوق ہے، مخلوق اپنے وجود کے لیے محتاج ہے اللہ کی. تو کائنات میں کسی اور کے لیے غنی ہونے کا تصور ہے نہیں. ان اللہ ہو الغنی الحمید، بہت سے مقامات پر یہ ہوا کہ اضافہ ہوتا ہے فخر کے لیے کہ یہ غنا تو در حقیقت ہے صرف ایک ذات کے لیے اور وہ اللہ کی ذات ہے، باقی تمام موجودات تمام مخلوقات ان سب کے لیے تو سراپا احتیاج ہے، سراپا فخر. اور حمید اصل میں فعیل کے وزن پر، حمد سے فعیل کے وزن پر جو صفت بنتی ہے وہ کبھی فاعل سے ہوتی ہے کبھی مقول سے ہوتی ہے. یہاں یہ مقول سے، محمود سے یہ حمید بنا ہے، جس کی حمد کی جائے، جس کی تعریف کی جائے. اور یہ در حقیقت یہ لفظ جو ہے اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے سورہ فاتحہ کا جب ہم مطالعہ کریں گے، اس لیے کہ اس کا تو پہلا ہی لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین. یہاں بس صرف یہ سمجھیے کہ ہم در حقیقت دو چیزوں کا مجموعہ ہے. عام طور پر اردو میں ہم لفظ تعریف استعمال کرتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. در حقیقت محض لفظ تعریف جو ہے وہ ہم کے مفہوم کو ادا نہیں کرتا، بلکہ تعریف کے لیے بھی جو اصل لفظ ہوگا، اس لیے کہ عربی میں تعریف کا مفہوم بالکل کچھ اور ہے. تعریف کے لیے کے معنی ہے کسی چیز کی پہچان کرا دینا، تعریف ڈیفینیشن، ڈیفینیشن کیا چیز ہے، کسی چیز کو معین کر دیتی ہے وہ شہر تاکہ آپ کے اندر پہچان پیدا ہو جائے، دوسری چیزوں سے امتیاز قائم ہو جائے، اس حقیقت کو جامع و مانع تعریف، ایسی تعریف کہ جس سے اس شے کی اصل حقیقت معین ہو جائے، بئی کون کہ نہ اس کا کوئی جز باہر رہ جائے نہ کوئی اور خارجی شے جو ہے اس میں شامل رہے، یہ جامع و مانع تعریف ہے. ہم اردو میں اسے تعریف کو استعمال کرتے ہیں، در حقیقت عربی کا جو اصل مفہوم ہے ثنا تھا، ثنا کہتے ہیں کسی کی خوبیوں کا ذکر کرنا اس کے سامنے، یہ ثنا ہے. یہ ثنا اور شکر دو الفاظ عربی کے جمع ہو جائیں گے تو لفظ حمد بنے گا. تو یہاں پر جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو خود محمود ہے، حاجت مشاکہ نہیں صورت دل آرام رہا. ایک حسن وہ ہے کہ جسے اظہار کی ضرورت ہے کہ کوئی بیان کرے، یا کوئی بناؤ سنگھار کی ضرورت ہے کہ وہ پوری طرح نکھر کر لوگوں کے سامنے آئے. ایک حسن وہ ہے جو خود گائے ہے، ایک کمال وہ ہے جو خود بول رہا ہے اپنے منہ سے، اسے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کو بیان کرے اور لوگوں کو انٹروڈیوس کرائے کہ ان میں یہ یہ محاسن ہیں، یہ یہ کمالات ہیں، یہ یہ خوبیاں ہیں. ایک وہ درجہ ہے کمال کا اور خوبی کا اور حسن کا جو خود بول رہا ہے، تو وہ ہے لفظ حمید. ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، اگر کوئی ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی شے کی احتیاج نہیں، یہاں تک کہ وہ ہم کا بھی محتاج نہیں، وہ تو اپنی ذات میں خود محمود ہے، اس کی ہم ہو رہی ہے کوئی کرے یا نہ کرے، اس کی ہم جو ہے وہ اتنی عظمت میں شمس ہے کہ اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اب اگلی آیت کی طرف، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اور یاد کرو جب کہ کہا تھا لقمان نے، اب یہاں سے حضرت لقمان کی نصیحتیں شروع ہوئی ہیں، اگرچہ ایک ہی آیت جو ہے حضرت لقمان کی نصیحت پر آئے گی، پھر دو آیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں گویا کہ ایک بات کا اضافہ کرنے کے لیے آئیں گی. یاد کرو جب کہ کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، بات کہہ رہے تھے، یعظہ بات یہ اردو میں بھی مستعمل ہے، ایسی بات کہ جس سے دل کچھ پگھل جائے، کس انداز میں بات، یہ بات ہے. اور عام طور پر خیال یہ ہے کہ یہ انتقال کے وقت کی وصیت ہے، اس لیے کہ جیسے کوئی شخص دولت مند اگر ہے تو وہ اپنی موت کے وقت وصیت کرتا ہے دولت کے بارے میں، اپنی اولاد کو بتائے گا کہاں کہاں کیا کیا ایسٹس ہیں، کہاں کہاں سے کیا کچھ واجب الوصول ہے، قابل الوصول ہے، وغیرہ وغیرہ، کن کن جگہ پر اس کے جو بھی اس کی دولت ہے، اس کی کس کس طرح سے اس کی شکلیں موجود ہیں. اور جو حکیم و دانا انسان ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، وہ تو در حقیقت اپنی جو عمر بھر کی سوچ اور غور و فکر کا جو اس کا اثاثہ ہے، جو اس کا حاکم ہے، لب رباب ہے، وہ منتقل کرے گا. ہماری تاریخ میں بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وصایا بہت ہی مشہور ہے، شاہ ولی اللہ نے بھی وصیتیں لکھی ہیں. ہمارے اکثر اقابر نے اپنی اولاد کے لیے وصیتیں تحریر کی تاکہ ان کے سامنے یہ بات آ جائے کہ ہمارے والد آخر ساری عمر غور و فکر کرتے رہے، سوچ وچار کرتے رہے، آخری وقت ان کا موقف کیا تھا، کیا باتیں تھیں جو ان کے نزدیک اہم تر تھیں. یہ گویا کہ ایک حکیم انسان کا، ایک دانا انسان کا وہ جو اصل ورثہ ہے، وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ یہی متاع فقیر ہے، اب اسے میرے قافلے میں لٹا دو، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے، یہی فقیر کی متاع تو یہی ہے، یہی حکمت، یہی دانائی. بھائی قال لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنیا، یا بنیا یہ اس میں تقریب کا انداز ہے جو بڑی محبت کے انداز میں کہا جاتا ہے، میرے پیارے بچے. اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بہت چھوٹے سے بچے تھے، وہ صاحبزادے حضرت لقمان سے جنہیں وہ نصیحت کر رہے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ والدین کے لیے اولاد کتنی ہی بڑی ہو جائے، وہ ان کے لیے وہ بچوں کے مانند ہیں، اور ان کی محبت اور شفقت کا وہی انداز ہوتا ہے جیسے کہ کسی بہت چھوٹے سے بچے کے لیے. وہ یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو، بلکہ تشرک فعل بنے گا، شریک مت کیجو اللہ کے ساتھ. گویا کہ یہاں پر محفوظ مانا جائے گا لا تشرک باللہ شیئا، کسی بھی شے کو اللہ کے ساتھ شریک مت کیجیے. ان الشرك لظلم عظیم، یقینا شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی، بہت بڑی زیادتی. اس میں اب ایک بات یہ نوٹ کیجیے کہ جو سلسلہ کلام چلا رہا ہے اس سے جو منطقی نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو شکر ہے اس کا سب سے پہلے، سب سے پہلا، سب سے عظیم تقاضا کیا ہے؟ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، توحید پر قائم رہا جائے. یہی گویا کہ در حقیقت شکر خداوندی کا واحد تقاضا ہے. باقی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کیا کریں گے، اس کے احسانات کا کیا بدلہ چکائیں گے؟ وہ جو میں نے آپ کو حکایت سنائی تھی مولانا روم کی، کہ گلریا جو ہے اللہ سے ہم کلام تھا کہ اللہ اگر تو میرے سامنے آ جائے تو میں تیرے پاؤں دھوؤں اور تیرا جسم دابوں اور تیرے سر میں سے جوئے نکالوں، یہی خدمت ہے کہ میں بجا لا سکتا ہوں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کوئی اس کے احسانات کا کیا بدلہ دے سکتے؟ لیکن یہ اس کے ساتھ شرک مت کرو، یہ ظلم تو مت کرو جو ظلم عظیم ہے. ویسے یہ کہ اس ایک لفظ کے اندر قیامت مزمن ہے، اس لیے کہ ہمارا پورا دین دین توحید ہے. گویا کہ اس کے جتنے بھی اجزاء یا جو حصے آپ شمار کریں گے، نظری اعتبار سے، عملی اعتبار سے، وہ سب کے سب در حقیقت توحید ہی کی شاخیں ہوں گی، اسی کی کرولریز ہوں گی، اسی کے تقاضے ہوں گے. یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیر ہے. گویا کہ پورا دین اور پوری شریعت کا معاملہ ایک اعتبار سے توحید ہی کی تفسیر اور تشریح ہے. اسی طریقے سے جو شے بھی غلط ہے، باطل ہے، شر ہے، اخلاقی اعتبار سے ہو، علمی اعتبار سے ہو، یہ سب کے سب در حقیقت شرک ہی کی مختلف تعبیرات ہیں. ایک ہی شجرہ خبیثہ ہے کہ جس کے یہ برگ و بار ہے، اسی کی شاخیں. کہیں نہ کہیں کوئی بھی کوئی برائی، کوئی غلطی، چاہے اعتقادی ہو، چاہے عملی ہو، اجتماعی ہو، چاہے انفرادی ہو، اس سب کا رشتہ بھی شرک کے ساتھ جڑ جائے گا. یوں کہیے کہ حاجی کے پاؤں میں سب کے پاؤں والی بات ہے. ایک لفظ شرک جو ہے, شرک مت کرو, اس کے اندر ایک قیامت مضمر ہے. اور اس کے ضمن میں ظاہر بات ہے کہ اس وقت تفصیل سے گفتگو نہیں ہوگی, میرا یہ معمول رہا ہے منتخب نصاب کے درس کے ضمن میں کہ اس رکوع کے درس کے بعد پھر علیحدہ سے ایک گفتگو ہوتی ہے کہ جو حقیقت و اقسام شرک کے موضوع پر مشتمل. میں کوشش کروں گا کہ ایک مرتبہ بھی وہی ترتیب جو ہے برقرار رکھوں. تو یہ ہم درس مکمل کر لیں, اس رکوع کا مطالعہ مکمل کر لیں, اس کے بعد انشاءاللہ حقیقت و اقسام شرک پر ایک مفصل گفتگو ہوگی. یہاں جو سلسلہ کلام ہے اس کے اعتبار سے جان لیجئے کہ ابھی تک ہم حکمت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور حکمت در حقیقت فطرت صحیحہ اور عقل سلیم کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیجئے, شرک یہ در حقیقت فطرت کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے. توحید تقاضائے فطرت بھی ہے, تقاضائے عقل بھی ہے. قرآن مجید میں بار بار ایک مشاہدہ جو تھا اہل عرب کا, جو مشرکین عرب تھے, ان کا اپنا مشاہدہ ہے جس کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ تمہاری فطرت جو ہے وہ توحید کی گواہی دیتی ہے, تمہاری زبانیں شرک کا اقرار کر رہی ہیں, تم نے معبودوں کو مانا ہوا ہے, بہت سے گھر لیے ہیں معبود, انہی الا اسماؤں سب میں تم حالکم و آباؤکم, لیکن تم ابھی اگر اپنے دلوں میں جھانکو گے تو تمہیں محسوس ہوگا کہ تمہاری اپنی فطرت توحید کی گواہی دیتی ہے. اور اس کا ان کی زندگی سے ایک استشہاد کیا ہے, ایک گواہی دی ہے کہ جب بھی کبھی تم کسی آفت میں پھنس جاتے ہو, کسی تکلیف میں, کسی مصیبت میں, اس وقت تم اپنے معبودوں میں سے کسی کو نہیں پکارتے, صرف اللہ کو پکارتے. چنانچہ یہ ہماری تاریخ اور سیرت کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. یہ واقعہ ہے جو حضرت اکرمہ کے ساتھ پیش آئے, اکرمہ ابن ابو جہل. ابو جہل آپ کو معلوم ہے بہت ہی متکبر قسم کا انسان ہے, تو ظاہر بات ہے کہ پتا پر پوت اور پتی پہ گھوڑا, بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا. حضرت اکرمہ بھی آخر ابو جہل کے بیٹے تھے. فتح مکہ کے بعد جب یہ آخری اعلان ہوئے ہیں کہ اب تو یہ صرف 4 مہینے کی مہلت ہے, اس کے اندر ایمان لے آؤ, ورنہ یہ ہے کہ قتل عام شروع ہو جائے گا, کیونکہ یہ 9 کے حج میں اعلان ہوا ہے. سورہ توبہ کی ابتدائی آیات جہاں حضرت علی نے حج کے مجمع میں پڑھ کر سنائی ہے حضور کے نمائندے کی حیثیت سے, اکرمہ نے یہ ماننے سے انکار کیا کہ جان بچانے کے لیے تو اب میں وہ بات نہیں مانوں گا جو آج تک میں نے نہیں مانی. وہی جیسے کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ گردن جب میری کاٹو تو ذرا نیچے سے کاٹنا, تاکہ نیزے پر جب میں چڑھاؤ اس کو تو پھر معلوم ہو کہ اونچی نظر آئے کسی سردار کی گردن. یہی انداز اکرمہ کا تھا. اب یہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں اکرمہ, چونکہ بعد میں ایمان لے آئے, اس لیے میں تو ادب ہی سے نام دوں گا, اور پھر بہت جہاد میں انہوں نے قتال میں بڑا حصہ لیا ہے, بڑی جوان مردی. بہرحال ابو جہل کا بیٹا, آخر اس کے اندر وہ محاسن تو تھے, ابو جہل میں بھی وہ محاسن موجود تھے جس کی بنا پر حضور نے حضرت عمر کے ساتھ گویا کہ ہم پلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی خدمت میں درخواست کی تھی کہ پروردگار عمر ابن ہشام, یعنی یہ ابو جہل کا اصل نام ہے, اور عمر ابن الخطاب میں سے ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دیں. وہ حضرت اکرمہ کے لیے بڑے کارخانہ بائیں ہر بات میں, لیکن اب یہ جا رہے تھے ہجرت کرتے ہوئے اور یہ حبشہ کی طرف. درمیان میں یہ بحر احمد کو جب کراس کر رہے تھے طوفان آیا اور سب مشرکین کے کشتی کے اندر سب نے چیخنا چلانا شروع کیا, صرف اللہ کو پکارنا شروع کیا. سب بھول گئے, نہ لات نہ عزا نہ منات نہ حبل, کوئی نہیں. اس نے کہا اکرمہ نے کہ اگر یہی بات ہے کہ یہی اگر ہماری فطرت کی گواہی یہی ہے تو یہی تو بات ہے کہ جس کی دعوت دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واپس آئی مان گیا. معلوم یہ ہوا کہ یہ گواہی آپ جو بھی قرآن مجید کے پڑھنے والے ہیں, یہ استشہاد قرآن مجید نے بار بار کیا ہے کہ یہ تمہاری در حقیقت فطرت کے خلاف ہے شرک. تمہاری فطرت میں بھی گواہی توحید ہے. اسی طریقے سے عقل جو ہے آج کی سائنس جو ہے, جن حضرات کو بھی اس کے جو بھی مبادیات ہیں ان کا علم ہے, انہیں معلوم ہے کہ سائنس کا حقیقی یہی ہے توحید. یہ دوسری بات ہے کہ اب سے کچھ عرصے پہلے کی سائنس جو ہے وہ جس توحید تک پہنچی تھی وہ توحید مادے کی توحید تھی. تمام کائنات ایک ہی شے کا مظہر ہے, وہ مادہ ہے, وحدتی ہو گئی. ہر شے جو ہے بظاہر تو چیزیں بڑی مختلف نظر آ رہی ہیں, کوئی مائع ہے اور کوئی لکوڈ ہے اور کوئی گیس ہے اور کوئی سالڈ ہے, مختلف جو ہے تقسیمیں تھی, لیکن سب کے سب ایٹمس کی بنی ہوئی ہیں, سب کے اندر مادہ ہے, وہ یا کہ قدرے مشترک ہے. تو در حقیقت سائنس کا بھی عمل یہی ہے کے تنوع کو اس نے وحدت کی طرف مسلسل دھکیلا ہے. یہ کثرت مظاہر جو ہے اس کے پیچھے حقیقت کوئی ایک ہی ہے کہ جو مضمر ہے. لہذا یہ آپ نے یہ کہا کل مادہ ہے, مادے ہی کو گویا کہ آپ نے خدا بنا لیا, لیکن یہ کہ توحید تو آ گئی. صرف یہ کہ مادے کو آپ نے اندھا بہرا مانا ہے, لیکن یہ کہ توحید جو ہے وہ تو منطقی تقاضا ہوا سائنس کا, آج معاملہ اسے بھی آگے بڑھ چکا ہے. اس لیے کہ اب تو وہ مادے سے گزر کر معاملہ صرف انرجی کا رہ گیا, بیسک فورسز ہوتے ہوتے وہ چار فورسز جو ہے وہ شمار کی گئی تھی کہ چار قسم کی فورسز ہیں کائنات کے اندر کل, اور اس کے اندر بھی اب تدریجن کمی ہو رہی ہے, شاید ڈھائی تک بات پہنچ چکی ہے. اس لیے کہ گویا کہ رفتہ رفتہ سائنس اور جو ہماری خاص طور پر فزکس ہے وہ لگ جا رہی ہے, وہ ایک ہی نوعیت ہوگی در حقیقت انسان وہاں پہنچ جائے گا. کل موجودات مادہ تو اب تحلیل ہو چکا, اس کا تو وجود ہی ختم ہو چکا, مادہ کسی شے کا نام نہیں رہا, ٹھوس شے نہیں ہے مادہ, اب تو یہ بس انرجی ہی انرجی ہے. انرجی کی مختلف شکلیں ہیں, فورسز ہیں مختلف, وہ فورسز بھی اب جیسا کہ میں نے کہا ان کی تعداد بھی گھٹتی جا رہی ہے. تو در حقیقت سائنس بھی انسان کو توحید کی طرف لے جا رہی ہے. کائنات کے اندر جتنے بھی مظاہر ہیں انسان محسوس کرتا ہے کہ اگرچہ ان میں تنوع ہے, تکثر ہے, کثرت ہے مظاہر کا, لیکن یہ کہ اس کی پشت پر جو ہے اس کے اندر آپ ریڈیوس کرتے چلے جائیں گے, مشترک چیزیں نکالتے چلے آئیں گے, کامن پرنسپل جو ہے اسے ریڈیوس کرتے چلے آئیں گے, تو معلوم ہوگا کہ جیسے کسی شے کا خلاصہ نکلتا چلا آ رہا ہے اور کم سے کم تعداد ہوتی چلی جا رہی ہے. تمام جتنے بھی کیمیکل کمپاؤنڈ تھے, ہم نے کہا کہ یہ ایلیمنٹ جو ہے اس میں صرف کتنے ہیں, یہ سارے کیمیکل کمپاؤنڈ کی تو تعداد بھی نہیں جا سکتی, لیکن ان میں جو بھی ایلیمنٹس ہیں جو اصل بنیادی ہیں وہ کتنے ہیں, وہ چند, اس سے بھی آبادی جا رہی ہے بات. وہ مختلف ایلیمنٹس بھی کیا ہیں, اصل میں تو ایٹمس ہیں, ایٹمس کے اندر وہی ہے, نیوٹرانز ہیں, الیکٹرانز ہیں, پروٹونز ہیں, فوٹونز ہیں, مختلف, اب تو نمازوں کتنے نام اس کے نکلتے چلے آ رہے ہیں. اس اعتبار سے مطابق عقل بھی نہیں ہے شرک, اور مطابق فطرت بھی نہیں. فطرت کے مطابق بھی توحید ہے, جس کا سب سے بڑا ثبوت قرآن مجید نے ان مشرکین کے اپنے طرز عمل سے لیا ہے. عقل کا تقاضا بھی توحید ہے, کوئی ایک ہے حقیقت, حقیقت واحدہ ہے, وہ کیا ہے یہ دوسری بات, اس کی صفات کیا ہے, اس کی ایٹریبیوٹس کیا ہے, یہ بالکل اگر بات ہے, لیکن ہے کوئی ایک ہے, چاہے آپ اسے مادہ کہہ دیں, چاہے آپ اسے قوت کہہ دیں, انرجی کہہ دیں, تو ایک فورس کہہ دیں, لیکن یہ کہ بہرحال یہ توحید یہ تقاضا ہے حکمت کا. عقل کا تقاضا بھی توحید اور فطرت کا تقاضا بھی توحید. اس اعتبار سے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ امام راغب نے اس کی وضاحت کی ہے, بلکہ عام طور جو بیان کیا جاتا ہے کہ ظلم کیا ہے, وضع شے کی غیر محلہ, کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر رکھ دینا, یہ ظلم ہے. ہر شے کا اپنا ایک مقام ہے, بلکہ مجھے جو آیت یاد آ رہی ہے قرآن مجید میں فرشتوں کی طرف سے یہ کہلوایا گیا ہے, وما منا الا له مقام معلوم, ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام و مرتبہ ہے جو معین ہے. اسی طریقے سے اس کائنات میں ہر شے کا ایک مقام اور مرتبہ ہے. آپ اس کو اس جگہ پر رکھیں گے وہ صحیح, وہاں سے ہٹا دیں گے یہ ظلم ہوگا, یہ زیادتی ہوگی. لیکن یہ کہ امام راغب نے جو مزید وضاحت کی وہ میں بیان کر رہا ہوں, یا ظلم و بدو شے کی غیر محلی ہی, اما بے نقصان او بے زیادت و اما بے حضور الوقت ہی او مکانی, کسی شے میں کوئی کمی کر دینا یہ بھی ظلم ہے, کسی شے میں کوئی زیادتی کر دینا یہ بھی ظلم ہے. اس کا جو اصل مکان ہے اس کو آپ نے ہٹا دیا. ہمارے عام تصور میں تو کمی کرنے کے لیے لفظ ظلم کا استعمال ہوگا, لیکن لوگ اصل کے اعتبار سے زیادہ بھی کر دیا ہے تو یہ بھی ظلم ہے. صحیح صحیح مقام یا اسے اپنی جگہ اور اس کے وقت سے ہٹا دینا یہ بھی ظلم ہوگا. ہر شے زمان و مکان کے کانٹیکٹ میں جس جگہ ہے وہی برقرار رکھنا, بس یہ ہے اصل میں جو مطلوب ہے, یہی ہے انسان کی صحت اور فطرت کی عقل اور فطرت کی صحت کی علامت. کسی شے کے اندر کوئی کمی کوئی بیشی کوئی اسے اس کی جگہ اور مقام سے اور وقت سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے. اس اعتبار سے شرک سب سے بڑا ظلم ہے. بے ایمانہ شرک میں دو ہی شکلیں ہوں گی, یا تو مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر کیا جائے گا, یا اللہ کو کسی اعتبار سے گرا کر مخلوق کے مشابہ اور مخلوق کی صف میں لے آیا جائے گا. دو کے سوا تیسری کوئی صورت ہے نہیں. یا تو اللہ کو اس کے مقام رفیع سے گرائیے اور مخلوقات کی صف میں لے آئیے, کسی اعتبار سے, اس کی ذات کے اعتبار سے, اس کی صفات کے اعتبار سے, اس کے اختیارات کے اعتبار سے, اس کے حقوق کے اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے آپ نے اللہ کو گرا کر اور مخلوقات کے سامنے کھڑا کر دیا, یا مخلوقات میں سے کسی کو ایلیویٹ کیا, اٹھایا اور اسے اللہ کا ہم پلہ بنا دیا. یہ جو الفاظ آتے ہیں اکثر خطبات کے اندر آپ نے سنا ہوگا, لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ضد له ولا كفوا له, کوئی نہ اس کی مثال ہے نہ مثل ہے کسی اعتبار سے, نہ کفو ہے نہ برابر ہے نہ ہمسر ہے نہ ہم پلہ ہے. وہ ایک یونیک ہستی ہے, بالکل علیحدہ. قل هو الله احد, کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. یہ ایک ہے ترجمہ اس کا اصل میں زیادہ صحیح نہیں ہے. اللہ تنہا ہے, اللہ یونیک ہے, کوئی بھی کسی اعتبار سے اس کا مثل یا مثال یا مثیل یا ضد یا ضد یا اس کا ہم پلہ یا اس کا ہمسر یا اس کا کفو نہیں. یہ نگیشن جو ہے, یہ ہے در حقیقت شرک کی ہر حیثیت سے اپنے آپ کو بچا لینا, اور یہ حکمت کا اولین تقاضا. حکمت کا تقاضا اللہ کا شکر, الشکر للہ, اللہ کے شکر کا تقاضا, اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, جیسے کہ حضور کے خطبے میں آتا ہے, یا ایھا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الدار. اس توحید میں آگے سے آگے انسان بڑھتا چلا جائے, اس پر تو انشاءاللہ تفصیل گفتگو علیحدہ سے ہوگی. اس لیے کہ جب ہم اقسام شرک پر گفتگو کریں گے تو لا محالہ اس کے ساتھ, کیونکہ ہر شے کی ضد جو ہے وہ خود بخود واضح ہو جاتی ہے, دور پر اشیاء بے اقدارہا. تو جب اقسام شرک کو سمجھیں گے تو خود بخود توحید کے جو مختلف تقاضے ہیں وہ بھی نمایاں ہوتے چلے جائیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.